أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورۃ السبا ہے جو نئی سورت شروع ہو رہی ہے اور یہ مکی سورت ہے. مکی سورت کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام کلام پاک کی آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں. اس میں کل 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، جس طرح اللہ تعالی اب اس وقت قابل حمد ہے، قابل ستائش ہے، اسی طرح اللہ تعالی آخرت میں بھی قابل حمد ہوگا، قابل ستائش ہوگا. وہو الحکیم الخبیر، وہ اللہ حکمت والا ہے، الخبیر اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے. یعلم اللہ، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں، وما یخرج منہا، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. وما ينزل من السماء، جو چیزیں آسمان پر چڑھتی ہیں، وما يعرج فيها، اور جو چیزیں آسمان سے اتر، وما ينزل من السماء، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، وما يعرج فيها، اور جو چیزیں آسمان پر چڑھتی ہیں. وهو الرحيم الغفور، اللہ تعالی رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے. یہاں ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی شان کبریائی کو بھی بیان کیا، یہ بھی بیان کیا کہ لائق حمد ذات اللہ کی ہے، تمام تعریفوں کا مرکز اور منبع وہ اللہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بادشاہت دنیا اور آخرت کی، دنیا کی اور آسمان کی، زمین کی اور آسمان کی بادشاہت کا مرکز وہ اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، ہر چیز کے اندر الٹ پھیر کرنے والی ذات اللہ، اختیار اور قدرت سب کچھ اللہ کے. بندہ تو ایک بندہ ہے، آدمی بڑا فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ میں بہت تیز مار خان ہوں، میں بہت ذہین ہوں، میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا لائق ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا انسان ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے سب ہماری عطا، کسی کے پاس ذہانت ہے وہ ہماری دیوی ہے، کسی کے پاس قابلیت ہے ہماری دیوی ہے، کسی کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں ہمارے دیے ہوئے ہیں، کسی کے پاس طاقت ہے ہماری دیوی ہے، کسی کے پاس خوبصورتی ہے ہماری دیوی ہے، کسی کے پاس بہترین صحت ہے ہماری دیوی ہے، سب ہماری عطا. آخرت میں ہم جس کو نوازیں گے وہ بھی ہماری عطا، آخرت پوری اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری، دنیا ساری ہماری، سب کچھ اللہ کا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں قابل ستائش ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ قابل ستائش ہے. آج دنیا میں ہم دنیا کی چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے موسم کتنا خوبصورت ہے، آج موسم بھی ٹھنڈا ہے، بارش کے بھی آثار ہیں. تو کیا میرے اور آپ کو بنایا ہوا موسم ہے؟ یہ تو تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. آج مزہ بہت آیا صاحب فلانے کام میں، گھومنے میں بہت مزہ آیا، تو یہ سب مزے کس نے کروائے؟ اللہ نے. سبزے میں سبزہ ہے بہترین قسم کا، کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. پانی میں بہت مزہ آیا، پانی میں نہائے، تو پانی کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے کہ جس طرح دنیا میں فی الحال ہماری تعریفیں ہوتی ہیں آخرت میں بھی ہماری ہی تعریف ہوگی. جب انسان جنت کو دیکھے گا، جنت کے بارے میں فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی شان یہ ہے کہ جس جنت کے بارے میں نہ کسی کان نے کچھ سنا، ایسی جنت اللہ نے بنائی. ما لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے وہ منظر کبھی دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس جیسی کوئی بات سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و گمان بھی گزرا نہیں، ایسی اللہ نے جنت بنائی. دنیا کے حسین حسین جگہیں، بہترین قسم کی تفریح گاہیں، بہترین قسم کے مناظر، جو ہم سوچتے ہیں کہ اس سے آگے دنیا کیا ہوگی، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے تو دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں. تو ہم دنیا کی جب چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو در حقیقت تعریف اللہ کی ہے، لیکن یہی تعریف جب ہم کرتے ہیں دنیا میں تو اس سے زیادہ تعریفیں اللہ کی آخرت میں ہوں گی. اس کو فرمائے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی حمد اللہ کی ہے، قابل ستائش ذات اللہ کی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بڑی ہی حکمتوں والا اور خبر والا ہے. حکمت اللہ کی ایسی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ہم ان الفاظ میں کریں گے، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کی جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، ہم کو اس چیز کی ہدایت کی. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے ہم پر سے غم اور فکر کو ختم کر دیا. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس کی جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وعدہ کیا نا اللہ نے کہ تم میری مانو، میرے احکامات پر عمل کرو، میں تم کو جنت عطا کروں گا، یہ وعدہ ہے اللہ. تو جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا، آپ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا. اور پھر جب اہل جنت کو پتہ چلے گا کہ دوزخ میں اتنے انسان ہیں اور کن کن تکلیفوں کے اندر ہیں، تو اللہ کے شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر سے غم اور پریشانی کو ختم کر دیا، ورنہ ہم بھی ایسی غم اور پریشانی میں پڑے ہوئے ہوتے جیسے اہل دوزخ پڑے ہوئے ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کریں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ حکمت والا خبر والا. بے تحاشا حکمت اللہ کے پاس ہے، بے تحاشا خبریں اللہ کے پاس ہے. آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مصلحتیں اور منفعتوں پر بنایا. جتنے انسان پیدا ہوئے، جتنی مخلوقات اللہ کی پیدا ہوئی، ہر ایک کی مصلحت ہے، ہر ایک کی منفعت ہے. کسی جانور میں کوئی خصوصیت، کسی پیداوار میں کوئی خصوصیت، کسی کا کوئی فائدہ، کسی کا کوئی فائدہ، کسی کا کوئی فائدہ. ہر ایک کی ایک مقصد ہے، اللہ نے اس کا مقصد بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے کس جگہ کون سی چیز پیدا کی، یہ حکمتیں اور مصلحتیں بھی اللہ کو پتا ہے، انسان کو نہیں پتا ہوتی. کہاں پہاڑ بنائے تو پہاڑ بنانے کی حکمت کیا تھی، کہاں دریا بنائے تو دریا بنانے کی حکمت کیا تھی، کہاں سمندر بنائے، کسی علاقے میں سمندر نہیں کہیں سمندر بہت، کسی جگہ پر جزیرے نہیں کسی ملکوں میں جزیروں کی دنیا آباد ہے. یہ ساری مصلحتیں، ساری حکمتیں، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ مصلحتیں بھی اللہ کی پیدا کردہ. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز اللہ نے کس حکمت، کس مصلحت کے لیے بنائی. مکھیوں کا کیا فائدہ ہے، کیڑوں مکوڑوں کا کیا فائدہ ہے، چھوٹے چھوٹے جانوروں کا کیا فائدہ ہے، فلانی جڑی بوٹی کا کیا فائدہ ہے، فلانے پودے کا کیا فائدہ ہے، ہر چیز کی حکمت اللہ نے بنائی. آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ بکثرت اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی سبزی پیدا ہوتی ہے، کوئی پیداوار پیدا ہوتی ہے، اور کسی ملک اور کسی علاقے میں کوئی سبزی اور کوئی دوسری پیداوار پیدا ہوتی ہے. یہ ساری پیداواریں اللہ نے جو بنائی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ جتنی سمندری پٹی ہوتی ہے، سمندری علاقے ہوتے ہیں، ساحلی علاقے، ان میں عموماً پپیتے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سمندری علاقے جو ہوتے ہیں وہاں عموماً پیٹ کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور پیٹ کے لیے پپیتا کیا ہوتا ہے، بے حد مفید ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی سمندری اور ساحلی پٹی کے علاقے ہوں گے وہاں اس کی پیداوار ہوگی. حکمت ہے اللہ کی. اسی طرح جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں ان میں تربوز، گرما، پانی والے پھل زیادہ پیدا ہوتے ہیں صحرائی علاقوں کے اندر، کیونکہ صحرا میں اور پانی کا انتظام تو نہیں ہوتا، تو مسافروں کو، آمد رفت کرنے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ پھل پیدا فرماتے جن میں پانی ہوتا. ناریل ان علاقوں میں پیدا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمتیں ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، ورنہ ٹھنڈے علاقوں کے اندر گرم قسم کے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے. ہمارے ہاں کے جو شمالی علاقہ جات کے علاقے ہیں، شمال میں پہاڑی علاقے، وہاں پر اخروٹ، پستہ، بادام، یہ گرم چیزیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں، سلاجی، یہ سب چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ سب ٹھنڈے علاقے تو وہاں پر گرم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جانور بھی وہ ہوتے ہیں جن کے گوشت کی تاثیر گرم ہوتی ہے. یہ اللہ کی ایک ایسی حکمتیں ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑی حکمتوں کے ساتھ بنایا. موسم کے لحاظ کر کے، مقامی آبادی کی چیزوں کا خیال کر کے، مقامی آبادیوں کا لحاظ کر کے، جغرافیائی چیزوں کا لحاظ کر کے اللہ نے دنیا کی اس نظام کائنات کو بنایا. تو جہاں جب یہ بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حکیم ہے، ہر چیز حکمت کے ساتھ اللہ نے رکھی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی خبر سے باہر ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ہے تو سمجھ لو یہ بات، یعلم ما یلج فی الارض، جو چیزیں زمین کے اندر داخل ہوتی ہیں اس کی خبر بھی ہم کو ہے، جو چیزیں زمین سے باہر نکلتی ہیں اس کی خبر بھی ہم کو ہے. پانی زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، آتا ہے نا زمین کے اندر، پانی داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ زمین میں پانی آ رہا ہے. زمین سے چیزیں نکلتی ہیں تو یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ زمین سے کون سی چیزیں نکلتی ہیں. ایک ہی زمین ہے، ہے جی ایک زمین ہے، لیکن کتنی انواع و اقسام کی چیزیں وہ زمین پیدا کر رہی ہے. فروٹ بھی اس نے پیدا کیے، میٹھے فروٹ بھی ہیں، کھٹے فروٹ بھی ہیں، کھٹے میٹھے بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، پھر سبزیوں کی تاثیریں علیحدہ ہیں، ذائقے مختلف ہیں. ایک جہان ہے اللہ تعالی کی پیداوار کا. آپ چلے جاؤ بازاروں کے اندر تو آپ کو انواع و اقسام کے سبزیاں، انواع و اقسام کے فروٹ ملیں گے، جن کی تاثیر علیحدہ، جن کے ذائقے علیحدہ، جن کے فوائد علیحدہ. یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری پیدا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو قدرت میرے پاس ہے، تم میری طرف توجہ کرنے کے بجائے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. غیر اللہ کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ جو کرنے والا ہے اللہ ہے، طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، مرض بیماریاں پیدا کرنے والا اللہ، ساری چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ. انسان کیا کر سکتا ہے؟ غیر اللہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب اللہ کے حکموں کے تابع. کسی کے پاس طاقت ہے تو اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، اللہ کی عطا ہے. نہ اس پر ہمیں تکبر کرنا ہے، نہ اس پر فخر کرنا ہے، نہ اس کو غلط جگہ استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ کو چھوڑ کے کہاں جاتے؟ مانگو میرے سے مانگو. اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنائے. ہم دوسروں سے کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کر دو، فلاں بزرگ سے دعا کروا دو، ہیں جی میرے لیے تعویذ اٹھا کر لے آؤ، میرے لیے فلانا وظیفہ پڑھوا لو، فلانے سے کہہ دو کہ میرے لیے استخارے نکال دے. ارے بھی خود بھی نہیں مانتے. کیا آپ اور ہم اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ میرا اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ میرا رب نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ میرا خدا نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ مجھ کو رزق نہیں دیتا؟ کیا وہ اللہ مجھ کو پالتا نہیں؟ کیا وہ مجھ کو پینے کو پانی نہیں دیتا؟ کیا اللہ مجھ کو وہ پہننے کو کپڑے نہیں دیتا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ میرا خیال نہیں رکھتا؟ کیا وہ اللہ مجھ کو شفا نہیں دیتا؟ تو ہم اپنے اللہ سے کیوں نہ مانگے، دوسروں سے کیوں مانگتے؟ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بنائے. حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ تمہیں جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم اللہ سے مانگو، نمک ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. اب ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں پیسے میرے پاس، بازار میں وہ چیز موجود، دکانوں پہ وہ چیز موجود ہے، تو مجھے اللہ سے مانگنے کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے؟ بھائی پیسے کی کمی تھی، پیسے میرے پاس آ گئے، چیز موجود نہیں تھی، چیز دکان پر موجود ہے، تو میں جاؤں گا خرید لاؤں گا؟ نہیں، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے لینے کے بعد بھی وہ چیز استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ سے کھینچ لے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان مانگتا ہے اپنے رب سے تو انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرے در پہ آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. اللہ کی مثال تو کسی کے ساتھ فٹ ہو نہیں سکتی. سمجھانے کو مثال دیتا ہوں، ہمارے اور آپ کے بچے ہیں، ایک بچہ اور بچی میں سے کوئی ایک باپ کے یا ماں کے بہت قریب ہے، ہر بات ماں باپ سے مشورہ کر کے کرتا ہے، پوچھ کے کرتا ہے، انہی سے سوال کرتا ہے. اور ایک بیٹا بیٹی میں سے کوئی ایک قریب ہی نہیں آتا، نہ کبھی پوچھتا ہی نہیں کوئی بات، نہ کبھی مشورہ کرتا ہے. آپ مجھ کو بتاؤ ماں باپ کا تعلق کس سے زیادہ ہوگا، کس سے زیادہ ہوگا؟ ماں باپ کہیں گے کہ یہ بیٹا بیٹی میرے پاس سب سے زیادہ آتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، ہر چیز میرے سے سوال کرتے ہیں. ماں کی محبت، باپ کی محبت ان بچوں سے بے تحاشا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ تعلق میں، ہر وقت تعلق میں. اور اگر کوئی انسان اور اگر کوئی انسان اللہ تعالی سے مانگتا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بندہ ہر وقت میرے سے تعلق میں ہے، یہ ہر چیز میرے سے مانگ رہا ہے، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ اس انسان سے کتنا نزدیک ہوں گے، کتنا قریب ہوں گے، کتنی محبت کریں گے جو ہر چیز کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہا ہے. یہاں بات بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حکیم ہے، خبیر ہے، اپنے رب سے تعلق بناؤ، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو. ہم کبھی کسی کے پاس، کوئی قبروں پہ جا رہا ہے، کوئی مزاروں پہ جا رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی تعویذ کر رہا ہے، کوئی گھنٹے میں، ارے بھائی مانگو سیدھا سیدھا سا اپنے رب سے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے رب سے ہمارا تعلق کمزور ہے تو کیوں ہے؟ جو اللہ ہر آن ہر لمحہ، یہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو یہ کون چلا رہا ہے دل کو، کون چلا رہا ہے سانسوں کو؟ پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی مل جاتا ہے کہ دھکے نہیں کھانے پڑتے، بھوک لگتی ہے تو اللہ اپنی ہمارے سامنے ہماری مرضی کی، ہماری پسند کی، ہماری شوق کی غذائیں ہمیں دے دیتا ہے. جب اللہ ہم سے اتنا قریب ہے تو ہم اللہ سے دور کیوں؟ ہمیں اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط بنانا چاہیے. اور رب سے تعلق مضبوط ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرو. اللہ نے جو فرائض ہمارے اوپر لازم کیے، نماز ہے، دیگر فرائض ہیں، ان کو وقت پر ادا کرو، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. اپنے رب کی یہ کتاب جو ہم یہاں پڑھنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو روزانہ پڑھو، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ خوش ہوگا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، جانوروں پر رحم کرو، اور چرند و پرند پر رحم کرو، انسانوں پر رحم کرو، انسانوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ کرو. اللہ یہ معاملہ ہم اور آپ کریں گے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر اتریں گی. کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی انسان حقیر ہے، چھوٹا نظر آتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، گندے حلیے میں ہوتے ہیں، تمہارے گھروں کے دروازے پر آئیں تو تم ان کو دھکے دے کے باہر نکال دو، لیکن اللہ کے نزدیک اتنے مکرم ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر اللہ کے نام لے کر قسمیں کھائیں تو اللہ قسموں کو پورا کر دیں. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر اللہ نے مجھے دو لفظ پڑھنے کا عطا کر دیے، مجھے دو لفظ پڑھنے آ گئے، میری جیب میں اگر دو پیسے آ گئے، میرے اگر دو پیسوں کی عزت ہو گئی، دو چیزوں کی عزت ہو گئی، تو یہ مطلب ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا شروع کر دوں؟ تو میرا کون سا کمال ہے، میری کون سی قابلیت ہے؟ سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے. اس پر تو صرف انسان اللہ کا شکر کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ کو دو پیسے دیے، مجھ کو تھوڑی عزت عطا کی، مجھ کو آپ نے دو لفظ پڑھنے سکھا دیے، تو آپ کی عطا ہے. میں کسی انسان کو حقیر سمجھنے والا کون ہوں؟ میری حیثیت کیا؟ کل میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں تو کون روکنے والا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ اگر اللہ کا فیصلہ آ جائے کہ کل سے تم ایسے ہو جاؤ گے، وہ تمہاری جیسا ہو جائے گا، تو میں کیا روک لوں گا؟ اللہ کا شکر ادا کرو بھائی، اللہ نے اگر نعمتیں دی، اللہ نے اگر قابلیت دی، اللہ نے اگر عزت دی، اللہ نے اگر دولت دی، اللہ نے اگر صحت دی، اللہ نے خوشیاں دی، اللہ نے مقام دیا، عزت دی، اس کا شکر شکر کرو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہے تاریخ اللہ کی. اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ، مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں ہے، مخلوق سے تمام اللہ کی مخلوق مراد ہے. سڑک پر چلتا ہوا کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے. زمین پر پھرنے والی بلی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہوا میں اڑنے والی چڑیائیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرنے کو بے حد پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے میری مخلوق پر رحم کیا، میں اس پر رحم کروں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بہت کثرت سے سناتے تھے. فرماتے تھے کہ ایک بڑے شیخ الحدیث تھے، حدیثیں لکھتے تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے، درس دینا ان کا کام تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ شیخ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، تو فرمانے لگے کہ بس اللہ تعالیٰ نے میری بچت ہی کر دی، ورنہ میں تمہیں بہت برا پکڑا گیا تھا. انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا؟ فرمایا کہ میں حدیث لکھ رہا تھا، تو اس زمانے میں وہ قلم وہ ہوتے تھے جو سیاہی میں ڈبو کر لکھے جاتے تھے، تو جیسے آج کل کاتب وغیرہ بھی اس سے لکھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو قلم ڈبو کر نکالا تو اس میں سے ایک سیاہی کا قطرہ نیچے گر گیا. اس سیاہی کے قطرہ میں صاف کرنے لگا تو مکھی آ کے بیٹھ گئی، مکھی اس سیاہی کو پینے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جتنے کام کیے شہرت کے لیے کیے، تم نے حدیث پڑھی پڑھائی اس لیے کہ لوگ تم کو شیخ الحدیث کہیں، تو تمہیں شیخ الحدیث کہا گیا، بڑی عزت ہوئی، تو جو دنیا میں چاہا تھا وہ مل گیا، حساب کتاب برابر. لیکن فرمانے لگے اس دن تم حدیث لکھ رہے تھے، حدیث لکھتے لکھتے سیاہی کا ایک قطرہ نیچے گر گیا، مکھی آ کر بیٹھ گئی، تم صاف کرنے لگے، پھر تمہارے دل میں خیال آیا کہ مکھی پیاسی ہے، اس کو پانی پینے دو، سیاہی پینے دو. فرمایا تم نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، ہم تمہارے اوپر رحم کریں. اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے. دیکھیے ہمارے گھر میں ملازمین ہوتے ہیں، ہمارے دفاتر میں ملازمین ہوتے ہیں، ہماری دکانوں میں ملازمین ہوتے ہیں، ہم وہ لوگ جن کو ہم ملازمت پر رکھتے ہیں. سڑک پر چلتے ہوئے مجھے اور آپ کو بہت سارے بھیک مانگنے والے ملتے ہیں اور جلتے رہتے ہیں. بہت سارے اپنے حال سے اچھے نظر آتے ہیں، بہت سارے اپنے حال سے کم نظر آتے ہیں. کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کسی کو تانے مت دو کہ تم ایسے ہو اور تم ایسے ہو. آج اگر مجھ کو اور آپ کو اللہ نے دو پیسے دیے، تھوڑی عزت دی، کچھ جو کچھ عطا اپنے فضل سے کیا، میرے آپ کا قطعاً کوئی کمال نہیں ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھا لو ہمارا. یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس پر شکر کرو اللہ کا اور بس، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اللہ کی رضا کو دعوت دینے والی چیز ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا سلوک، حد کے عزت، برے الفاظ سے پکارنا، توہین کرنا، بے عزتی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میرا آپ کو کوئی کمال نہیں ہے اس چیز. اس لیے ہمیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو چیزیں زمین میں جاتی ہیں، وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتی، ساری قدرت کا سر چشمہ اللہ. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، آسمان سے اللہ جو کچھ نازل کرتا ہے، ایک چیز آسمان سے اترتی ہے. ہمارا پورا لائٹوں کا نظام آسمان کی سولر سسٹم سے چل رہا ہے. بھائی آج اگر یہ جو ہم ایک مخصوص ٹمپریچر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، اب سردیوں کا زمانہ ہے تو ٹھنڈ پڑ گئی، اب گرمیاں آئیں گی تو گرمی، یہی ٹھنڈ اگر زیادہ پڑ جائے کیا ہم آرام برداشت کر سکتے ہیں؟ ٹھنڈ زیادہ پڑ جائے، اتنی ہو جائے کہ نقطۂ انجماد کو بھی آگے چھوڑ دے، پیچھے چھوڑ دے، تو ہمارا برداشت کر سکتے ہیں؟ سورج اللہ تعالیٰ ایک مخصوص رفتار کے ساتھ مخصوص فاصلے سے چلاتا ہے. یہ سورج زیادہ قریب ہو جائے تو جل بھر کے خاکستر ہو جائے، گرمی برداشت سے باہر ہو جائے. یہ سورج زیادہ اوپر چلا جائے تو سردی اتنی بڑھ جائے کہ سردی سے ختم ہو جائے. آپ کو معلوم ہے جنت میں گرمی ہے، اور ایک طبقہ جنت کا جہنم میں ایک سخت ترین گرمی ہے، آگ ہے، اور جہنم کا ایک طبقہ سردی کا ہے. وہ اتنی سردی ہے، اتنی سردی ہے کہ وہ سردی کا عذاب ہے جہنم کے اندر. سردی بھی تو عذاب بن جاتی ہے نا جب حد سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین پہ ہم نازل کرتے ہیں، کہ جو کچھ آسمان پر ہم چڑھاتے ہیں، ملائکہ اترتے چڑھتے رہتے ہیں، انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اوپر سے بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، روشنی آتی ہے، ہوائیں آتی ہیں، سب اللہ کی پیداوار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی قدرت ہماری، خبیر ہم اتنے کہ زمین میں داخل ہونے والی ہر چیز کا علم ہم کو، زمین سے نکلنے والی ہر چیز کا علم ہم کو، آسمان سے اترنے والی ہر چیز کا علم ہم کو، آسمان پر چڑھنے والی ہر چیز کا علم ہم کو، کوئی چیز ہمارے علم سے باہر نہیں۔ تو اصل خبر میرے پاس ہے، مجھ سے مانگو، میرے سے تعلق بڑھاؤ۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، فرمایا کہ اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ رحیم وہ ایسا رحیم کہ کوئی انسان ساری زندگی گناہوں میں گزار دے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو معاف کرے گا، چاہے اس نے ساری زندگی کفر میں گزار دی، لیکن رحیم ایسا، مغفرت کرنے والا ایسا، ایسی مغفرت کرنے والا کہ صغیرہ گناہ ہو تو نیک اعمال سے معاف کر دے، کبیرہ گناہ ہو بس صدق دل سے توبہ مانگ لو اللہ سے، اور اس کا اگر کوئی قضاء کفارہ ہے، کوئی اس کی کوئی ادائیگی ہے، کسی کو حقوق العباد ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرماتے ہیں، اور اگر وہ گناہ حد شرک تک پہنچ جائے تو ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یقیناً ہوں گی، کہ ایک صحابی تھے، ایک سجدہ انہوں نے نہیں کیا، ایک روزہ انہوں نے نہیں رکھا، ایک نماز انہوں نے نہیں پڑھی، ایک درہم انہوں نے زکات خیرات میں نہیں ادا کیا، مرنے سے پہلے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فوراً جہاد میں شامل ہوئے، جاتے ہی شہید ہو گئے جنت میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے واقعہ۔ تو آپ کس کو کہیں گے کہ کون انسان کیا ہے؟ ایک آدمی اگر کفر کر رہا ہے تو ابھی کسی کافر کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے دوزخی ہے، یوں کہو کہ ہاں اگر کوئی کافر کفر کی حالت میں مر جائے وہ دوزخی ہے، لیکن کسی کافر کو یوں کہو کہ ہاں یہ دوزخی ہے، یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے اور ایمان قبول کر لے، ہمیں اور آپ کو کیا پتا، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ قبر میں چلے جائیں۔ کسی کافر کو بھی نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کافر نے ایمان قبول کر رکھا ہو، ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ تو فرمایا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے، مغفرت کرنے والے، ہر گناہ کو اللہ، شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ایمان لانے سے۔ تو سارے گناہ معاف ہوں گے، اپنے گناہوں کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔